ممكن كده
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابو هريره رضي الله تعالى عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين رواهما البخاري رحمه الله تعالى باح صدق الله مولانا عظيم صدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين سلام على خير الانام وسيدي حبيب اله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف روح من يسمى باحمد فيا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسن فجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم فيا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بزرگوں دوستو حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ اہم سب سے زیادہ قیمتی سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف تسلیم کی گئی ہے تمام دنیا کے مسلمان محدثین ہوں یا غیر مسلم سکالر ان تمام نے یہ تسلیم کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے لکھنے میں جتنی زیادہ احتیاط برتی ہے اتنی اور کوئی شخص احتیاط نہیں برت سکتا چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا نام محمد تھا ان کے والد کا نام اسماعیل ان کے دادا کا نام ابراہیم ان کے پردادا کا نام مغیرہ ان کے سکر دادا کا نام تھا بردزبہ یہ بردزبہ غیر مسلم ہے اس کا بیٹا مغیرہ وہ مسلمان ہوا گویا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ چوتھی نسل کے مسلمان ہیں امسن بڑی بابو سن موول چھو مسلمان بنے ہوتے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ یہ بردزبہ غیر مسلم اور ان کا بیٹا مغیرہ وہ مسلمان بن گئے رہنے والے تھے یہ بخارا سینٹرل ایشیا کے اور وہی یہ خاندان تھا مسلمانوں کی طرف سے وہاں گورنر تھے ان کا نام تھا یمان اس لیے امام بخاری کو یمانی بھی کہتے ہیں کہ جس آدمی کی طرف سے جس آدمی کے ذریعے سے تمہارے خاندان میں اسلام داخل ہوا ہے یہ نیا مسلم اسی خاندان کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہ اسلام کا اصول ہے ایک شخص غیر مسلم تھا اس نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی ذات کون سی ہو گیا یہ کس ذات کے ساتھ جوڑا جائے گا کیونکہ اس غیر مسلم خاندان کو چھوڑ کر نکل آیا یہ اور یہ اسلام میں داخل ہو گیا تب اسلام کی کون سی ذات کے ساتھ اس کو جوڑا جائے تو فارمولا بنایا گیا کہ جس آدمی کے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑھا ہے اسلام قبول کیا ہے اسی آدمی کے ذات کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو یمانی اور جعفی بھی کہتے ہیں بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کارنامہ ہے ایک کتاب لکھنا اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا تھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفاته و ایامی یہ کتاب بخاری شریف کا نام جس کو ہم شارٹ میں کہتے ہیں بخاری شریف ورنہ نام اس کا یہ ہے الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفاته و ایامی یہ کتاب جامع صحیح مستند اور مختصر ہے اس میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، آپ کی جسمانی صفات اور آپ کے دور کی تاریخ کا بیان کیا جائے گا۔ لکھنے میں بے انتہا زیادہ کمال کیا ہے انہوں نے، 16 سال لگ گئے ہیں اس کتاب کے جمع کرنے میں، حالانکہ ان کو کوئی مشکل نہیں تھا، لاکھوں حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی، لیکن ایک ایک حدیث پر دوبارہ غور کرتے تھے، اس کی سندوں پر غور کرتے تھے، اس کے مضمون پر غور کرتے تھے، اس کا پھر ایک حدیث نقل کرتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک حدیث پڑھتے، پھر غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اور جب اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے تو پھر اس حدیث کو درج کرتے۔ جب یہ حدیثیں ساری جمع کی تو اب ہر حدیث کے اوپر عنوان لگانا ہے، ہر حدیث کے اوپر ان کو عنوان لگانا ہے۔ اس عنوان لگانے کے لیے انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ یہ عنوان میں لگاؤں گا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ شریف کے سائے میں بیٹھ کر، یعنی مدینہ شریف میں۔ چنانچہ مدینہ شریف میں روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کر کے پوری کتاب کے عنوانات لگائے، حدیث یہ ہے، عنوان اوپر سے یہ ہے۔ وہ عنوان خود علم کا ذخیرہ ہے، عوام میں وہ سمجھانے کی بات نہیں ہے، نہ اس کا فائدہ عوام کو ہو سکتا ہے، وہ تو علمی گفتگو ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ اس بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک ہی جگہ پر 2 حدیثیں نقل کی، ان دونوں حدیثوں پر انہوں نے عنوان لگایا۔ ایمان کی اہم ترین علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایمان والے کے دل میں حضور کی محبت ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان لگایا باب حب النبی من الایمان، کہ حضور سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، حضور سے محبت ایمان کا ثمرہ ہے، حضور سے محبت ایمان کا نتیجہ ہے، حضور سے محبت ایمان کی لازمی شرط ہے۔ یہ سارے ترجمے کیے جاتے ہیں، محبت رسول ایمان کا تقاضا، محبت رسول ایمان کا ثمرہ، محبت رسول ایمان کا نتیجہ، محبت رسول ایمان کی رشت، یہ ہے اس عنوان کا ترجمہ۔ اور یہ عنوان لگانے کے بعد اب نیچے حدیث نقل کی، حدیثیں ہیں 2 حدیثیں کیوں نقل کرنے والے الگ الگ آدمی ہیں، ایک حدیث کے روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسری حدیث کے نقل کرنے والے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ الفاظ سنے، اب اس کے بعد وہ الفاظ نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم تب تک کامل مومن نہیں بن سکو گے جب تک میری محبت تمہارے دل میں تمہاری اولاد اور تمہارے والدین سے زیادہ نہ ہو جائے، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم اس ذات کی، واللذی قسم اس ذات کی، بیدہ نفسی اور نفسی بیدہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم تب تک کامل مومن نہیں بن سکو گے جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہارے والدین اور تمہاری اولاد سے زیادہ نہ ہو۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تو کہا، حضور نے کہا قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے بعد آگے مضمون بیان ہوا۔ دوسری حدیث ہے حضرت انس بن مالک کی، وہیں پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تم میں کوئی شخص مومن کامل نہیں بن سکے گا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اس میں تمام انسانوں کا اضافہ ہے۔ اس حدیث میں یہ جملہ ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دوسری والی حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے، دوسری والی حدیث میں جملہ ہے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، پہلی والی حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے۔ یہ ہے دونوں حدیثوں میں فرق، مضمون دونوں کا ایک ہی بنتا ہے۔ تب ہمیں چند باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو محبت کسے کہتے ہیں، دوسرے یہ سمجھنا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہارا ایمان تب کامل بنے گا جب میری محبت تمہارے دل میں تمہارے والدین اور تمہاری اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے، لیکن ہم میں سے تقریباً ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ اور میری اولاد کی محبت تو بہت زیادہ ہے، ان کے لیے میں تڑپتا ہوں، ان کے لیے قربانیاں دیتا ہوں، ان کے لیے زندگی لگاتا ہوں، اتنا تو ہم حضور کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا نبی ہم سے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہے؟ ماں باپ کی محبت فطری چیز ہے، اولاد کی محبت طبعی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جانوروں کے اندر بھی اولاد کی محبت ہے۔ مرغی کے بچے کو آپ چھوڑیں گے مرغی فوراً حملہ کر دے گی، بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مرغی نے ایک آدمی آنکھ خراب کر دی، اس کے بچے کو اس نے چھیڑا، وہ دوڑ کر کے آئی اور وہ دگ لگائی آنکھ میں، اس کی آنکھ خراب کر دی۔ گویا مرغی جو جانور ہے اس کے دل میں بھی اس کے بچے کی محبت ہے۔ گائے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے بہت شوق کے ساتھ، اس کو چاٹتی رہتی ہے اور دودھ پلاتی ہے، اور دوسرے بچے کو اگر لے جائیں گے تو دودھ نہیں دے گی، اس کو لات مارے گی وہ۔ گویا گائے کے دل میں بھی اس کے بچے کی محبت ہے۔ چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، اس میں بچے ہوتے ہیں، نیچے سے جب سانس چڑھتا ہے تو چڑیا شور مچاتی ہے، مجھے خطرہ آ گیا، اور جب وہ سانپ اس کے بچے کو کھا جاتا ہے تو چڑیا جو ہے بہت دیر تک چیختی رہتی ہے، یا بلی نظر آ گئی تو شور مچاتی ہے۔ وہ اپنے بچے کی محبت اس کے دل میں بھی ہے، لیکن جانوروں کے لیے اللہ نے اصول یہ بنایا کہ ان کی محبت تمہارے دل میں کچھ عرصے تک رہے گی، بعد میں نہیں رہے گی، بعد میں وہ بھول ہی جاؤ گے تم۔ مرغی بھول جائے گی میرا بچہ کون سا تھا، گائے بھول جائے گی میرے پیٹ سے کون پیدا ہوا اور اس کا اسے دودھ مجھ سے پیا ہے، کیوں؟ اس میں فائدہ ہے، بھلا دینے میں فائدہ ہے، ورنہ تو گائے کا بچہ پیدا ہوا اس کو الگ کرنا ہی مشکل ہوگا، اس کو دوسری جگہ لے جائیں گے وہ ٹھیک فٹ رہے گا ہی نہیں وہاں۔ گائے کا نر پیدا ہو گیا یہ بیل دوسری جگہ کام ہی نہیں کرے گا، اس کو ہمیشہ اپنی ماں کی یاد آتی رہے گی، اس لیے اس کے ذہن سے نکال دیا گیا۔ تمہارے دلوں میں محبت اتنی ہی دیر رہے گی جتنی دیر تمہاری ضرورت ہے، اور جو ہی ضرورت ختم ہو گئی تو گائے بھول جائے گی میرا بچہ کون ہے، بچہ بھول جائے گی میری ماں کون ہے۔ لیکن انسانوں کا معاملہ ایسا نہیں، انسانوں کے دلوں میں محبت موت تک رہتی ہے، والدین کی محبت بھی، اولاد کی محبت۔ تو یہ ایسی محبت ہے جو فطرت میں ہے، جو طبیعت میں داخل ہے، اس میں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فطرتاً انسان اپنے والدین کی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ بچہ جب بے شعوری کی زندگی میں ہوتا ہے اس وقت اپنی ماں باپ کی تعلق آتا ہے، بچہ پڑا ہوا ہوگا، ایک عورت ادھر سے بلاتی ہے، دوسری عورت ادھر سے بلاتی ہے، بچہ ماں کی طرف جائے گا۔ تو اب اللہ کے نبی ہم سے ایسی چیز کا مطالبہ تو نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بس سے باہر ہو، اس کو سمجھنا ہے کہ محبت کی دنیا میں دو قسمیں ہیں، ایک محبت وہ ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ ہے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، اور دوسری محبت یہ ہے جو ہم اپنے ارادے سے کسی کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے فیصلے سے کرتے ہیں، کچھ سوچ کر کے محبت کرتے ہیں اس سے، اس کو کہتے ہیں محبت اختیاری۔ جیسے دوست کی محبت، پڑوسی کی محبت، جانور ہم نے خریدا اس پر ہم نے بہت محنت کی تو اس کی محبت، گھر میں نوکر رکھا مہینوں اس نے بہت خدمت کی ہے تو اس کی محبت، تو ہماری اختیاری محبت ہے یہ۔ اس محبت کو کبھی کہتے ہیں محبت عقلی، بھی یہی ہوتی ہے، محبت اختیاری بھی یہی ہوتی ہے۔ یہ جب ہم کسی چیز کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ یا تو اس کے اندر کمالات عجیب عجیب ہیں اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، خوبیاں عجیب ہیں اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یا پھر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یا پھر اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت ہوتی ہے بوجہ کمال، اور کبھی محبت ہوتی ہے بوجہ جمال، اور کبھی محبت ہوتی ہے بوجہ احسان۔ ایک انسان، فرض کیجئے ہم میں سے کوئی شخص جموں میں تھا، سوئے اتفاق سے اس کی جیب کٹ گئی، پیسے گم ہو گئے، یہ پریشان ہے۔ اس پریشانی میں ایک آدمی اسے ملتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے، بھائی لگتا ہے آپ پریشان، کیا بات ہو گئی ہے؟ کیا لگا؟ بس کیا بتاؤں گا، پریشانی ہو گئی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ اب میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، اب میرے پاس واپس جانے کے لیے بھی کرایہ نہیں ہے، اور میری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، یہاں میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، تو یہی پریشانی ہے، میں کروں کیا؟ اس آدمی نے کہا آپ کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں سری نگر میں فلاں محلے میں رہتا ہوں، فلاں جگہ میرا گھر ہے۔ کہا کیا پرواز ہونا، ہر آٹھ سو خود آگے سے 700 روپیہ آپ سے۔ جی آپ کون ہیں؟ کہا لگا کیا آپ سے، میں کون ہوں، آپ کو اس سے کیا ہے، یہ 700 روپئے میں آپ کو واپس کہاں کروں گا؟ کب وہ آتے پانے تو میں خود ہی وہاں پہنچ جاؤں گا تمہارے یہاں، کیونکہ وہ سمجھ گیا یہ کہاں ہے۔ نہیں جی پھر بھی آپ اپنا کچھ علامت تو بتاؤ، اپنا تعارف تو کراؤ۔ کیا لگا تمہیں کیا ہے اس سے، تم جاؤ اپنا۔ بہرحال اس نے 1000 روپیہ دیا، یہ خوش ہے، بار بار سوچتا ہے یہ کچھ سوچ خدا ان پر اس نے، بہت خوش ہے یہ۔ بہرحال کرایہ وغیرہ دے کر کے پہنچ گیا اپنے گھر۔ اب یہ بار بار سوچتا ہے نہ پر گسم ایسی ان کو، وہ مجھے ابھی ملنا چاہیے جس نے مجھے وہاں میرے پر یہ احسان کیا۔ اتفاق سے یہ بازار سے گزر رہا تھا تو آدمی نظر آ گیا, کیا کرے گا یہ اس کے ساتھ؟ محبت سے جا کر ملے گا, خور پاٹ کرے گا, اس کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دے گا اور کہے گا جی وہ 1000 روپے آپ مجھ سے لے لو, آپ نے مجھ پر بڑا, یہ جو اس کے دل میں محبت آئی ہے یہ اس احسان کی وجہ سے آئی. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی محبت نہ آئے اگر یہ انسان انسان ہی ہے. بارہ ایک شخص دفتر میں گیا, وہاں اس کو کوئی کام کرانا تھا, کوئی سمجھ میں نہیں آتا یہ کام ہوگا یا نہیں, ایک دوسری جگہ پہنچاتا ہے, دوسرا تیسری جگہ پہنچاتا ہے, کوئی فائل ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے, پریشان, شاید میرا کام ہی نہیں ہو سکتا. اسی میں بیچ میں ایک آدمی نکل گیا, کہا لگا تم سے نہیں ہوگا یہاں, لاؤ میں کراتا ہوں, تم بیٹھو یہاں میں کرا کر کے لاتا ہوں. یہ تھوڑی دیر میں وہ سارے کام کرا کر کے لایا تو یہ کہیں گا یار یہ کون بیچ میں نکل آیا, اللہ کا بندہ فوراً جی چاہے گا بھکا رہا مسکین چھت مت, وہ کہتا ہے اگر کو کھولا ہے. غرض یہ کہ یہ جو اس شخص نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک وہاں پر کیا تو فوراً اس کے دل میں محبت آئی اس کے احسان کی وجہ سے. فرض کیجئے ہم میں سے کوئی شخص ہسپتال میں پہنچا, وہاں ہسپتال میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کہاں ٹیسٹ کرنا ہے, کہاں بیڈ ملے گا, اس پریشانی میں ہے. اس میں بیچ میں ایک آدمی ہے, اس نے کہا میں یہاں کا واقف ہوں, مجھے معلوم ہے آپ سے بھی ہو سکے گا. اب اسے سارے کام کرا کر کے دے دیے اور سارے کام کا دینے کے بعد تمام الجھنوں سے بچ گئے, اس کی محبت دل میں آئے گی کیونکہ اس کا احسان ہم پر. غرض یہ کہ انسان کسی کے ساتھ جب محبت کرتا ہے تو اس کے احسان کی وجہ سے کرتا ہے, اور کبھی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. لوگ اپنے گھروں میں طرح طرح کی چیزیں لٹکاتے ہیں, جار لگاتے ہیں, اس جار سے روشنی اتنی مطلوب نہیں ہوتی ہے جتنا اس کی خوبصورتی. روشنی تو لمپ سے آ جائے گی, 100 وولٹیج کا لمپ لگائیں گے, 500 کا لگائیں گے, بہت تیز روشنی آئے گی, لیکن یہ جو جار لگایا یہ خوبصورتی کے لیے لگایا. لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, باتھ روموں کو سجاتے ہیں, اپنی کچنوں کو سجاتے ہیں, صرف خوبصورتی. تو خوبصورتی کی وجہ سے چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے. انسان خوبصورت ہے محبت ہوگی, جانور خوبصورت ہے اس کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں پرندوں کو رکھتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت لگتے ہیں, بلکہ کتابوں میں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جانور بھی خوبصورت ہوتا ہے وہ بھی پیارا لگتا ہے. انسان کی فطرت میں حسن پرستی ہے, جمال کے ساتھ محبت کرنا اس کی فطرت میں داخل ہے. تو کبھی کسی چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے جمال کی وجہ سے, کبھی کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے احسان کی وجہ سے, اور کبھی کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے. اس نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے بڑی محبت اسے ہو گئی. فرض کیجئے ہم نے سنا ایک شخص نے جو اسلام کا مخالف تھا بلکہ اسلام کا دشمن تھا, اس شخص نے خود بخود اسلام قبول کر لیا. آج کل ہے نا دنیا میں بہت بڑی بحث چل رہی ہے, کیا کہ صاحب ٹونی بلیئر کی سالی مسلمان ہو گئی اور فخر کے ساتھ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. تمام ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں اسلام رک جائے مٹ جائے ان کو ٹینشن ہو گیا کہ صاحب یہ اسلام کیسا ہے, ہم چاہتے ہیں رکے لیکن یہ پھر بھی ہمارے گھروں میں گھستا ہے اور ہمارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے کہ کشش کو کیسے روکا جائے. یہ جو اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی کشش ہے, یہی کشش دنیا کے انسانوں کے لیے درد سر, اور اسی لیے کبھی حضور کے متعلق کارٹون بنائے جاتے ہیں, کبھی ان کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں, کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب اس کے اندر یہ خامیاں نعوذ باللہ من ذالک تھی. اور آج کل ایک چیز کو تو خوب زیادہ پھیلایا جاتا ہے, بہت زیادہ, کیا کہ صاحب نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, مسلمانوں کا نبی شہوت پرست تھا. ابھی مجھے چند دنوں پہلے یہاں ایئرپورٹ پر ایک صاحب ملے, بڑے عہدے پر ہیں, تو ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بے تکلف پوچھیے. کہنے لگے کہ میں کوئی ویب سائٹ دیکھتا ہوں اس میں حدیث آتی ہے, اس حدیث کے بعد نیچے جملہ لکھتے ہیں اس کے بعد چھوڑو, یہ تو بہت ہی عیاش آدمی تھا, تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. پھر ساتھ میں لکھا ہوتا ہے 50 سال سے زیادہ عمر تھی, 10 سال کی کم عمر سے اس نے شادی کی تھی, وہ حضرت عائشہ سے دیکھا. صاحب میں کنفیوز ہو گیا یہ کیوں ایسا ہوا ہے. تو گویا ادھر سے حدیث سنائی, ادھر سے نیچے سے یہ زہر بھی دے دیا. اب اس آدمی کے ذہن میں حدیث نہیں رہے گی, یہ نیچے والی بات ہمیشہ اٹکتی رہے گی یہ کیوں ہوا. اور چونکہ ساتھ میں اس نے یہ بھی زہر میں ڈال دیا کہ یہ شہوت پرست تھا, یہ حسن پرست تھا, اس لیے بڑھاپے میں اس نے شادی کی ہے 10 سال سے کم عمر کی لڑکی کے ساتھ. اس نے اس ایسی بچی کے ساتھ شادی کی ہے جس کی عمر اس کی اپنی آخری بچی سے بھی کم تھی, حضور کی آخری بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, اس سے کم عمر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی. تو حضور نے حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ یہ بات صرف اس لیے پھیلائی جاتی ہے تاکہ
اس شخص کی اس ذات اقدس کی لوگوں کے دلوں میں نفرت آ جائے غیر مسلموں کے دلوں میں اور خود مسلمان اپنے نبی کے بارے میں بدظنی میں مبتلا ہو جائے. چنانچہ بے شمار نوجوانوں کا حال یہی ہے کہ وہ زبان سے کہہ نہیں پاتے ہیں لیکن اندر ان کے دل میں کانٹا لگا ہوا ہے کہ سب ایسا کیوں ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے, تو شک رہتا ہے. خیر وہ مجھے پوچھ رہے تھے, میں نے کہا یہ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے, ابھی انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے کہا یا اللہ مسلمان ہے اور شاید سید بھی ہے, وہ مسلمان ہے شاید سید بھی ہے, اس کے دل میں اپنے نبی کے بارے میں خطرناک قسم کی بدظنی پیدا ہو گئی ہے, پتہ نہیں اس کا ایمان بچا بھی ہے اندر سے یا نہیں. تو اس لیے کچھ ایسی باتیں آنی چاہیے سامنے جس سے بیچارے کا غلط فہمی دور ہو جائے. میں نے ان سے تذکرہ کرتے ہوئے کہا, میں نے کہا دیکھو پہلی بات, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کی زندگی میں تھے تب انہوں نے نکاح کیا بوڑھی عورت سے جس کے دو نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشت, مسلمانوں کا نبی خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک شہوت پرست تھا, تو جوانی کی بھرپور جوانی میں وہ بوڑھی عورت کے ساتھ نکاح کیوں کیا تھا؟ اور ایسی خاتون جس کے دو نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے اور وہاں دونوں جگہ سے وہ رشتہ ختم ہو کر کے یعنی ان کی وفات ہو گئی تھی, تو وہ تو کسی جوان عورت سے نکاح کرتے. اس کے بعد یہ ساری جوانی کا زمانہ اسی خاتون کے ساتھ ہونے گزارا, 25 سال کی عمر کا نوجوان, خوبصورت ترین, جسمانی اعتبار سے بالکل فٹ, وہ نوجوان رشتہ کر رہا ہے 40 سال کی بوڑھی خاتون کے ساتھ, اور سارا زمانہ حضور نے جوانی کو انہی کے ساتھ گزارا, یہاں تک کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے اوپر 48 سال ہو گئی یا 49 سال ہو گئی تب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی, تب تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. تو کیا ثابت ہوا؟ شہوت پرست تھے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھو, ٹھیک. دوسری بات, جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تب دوسرا نکاح کرنا ہے, کیونکہ گھر کا گھر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, گھر میں جوان بیٹیاں ہیں, ان جوان بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی نگرانی کرنے والا بھی نہیں ہے. اب آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوسرا نکاح کرنا ہے, یہ دوسرا نکاح جوان کیا نہیں, وہ بھی بوڑھی عورت کے ساتھ کیا, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ. تو اس وقت کہہ سکتے تھے نا, اب تمہیں جوان عورت کے ساتھ نکاح کروں گا, مگر اس وقت بھی نہیں, اس وقت بھی ایک ایسی خاتون کے ساتھ نکاح کیا جو بوڑھی خاتون, تب ہے شہوت پرستی. اب اس کے بعد سوال ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح کا فیصلہ حضور کا خود کا فیصلہ ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ حضور کا فیصلہ ہوگا, یہی سے آپ نے خواستگاری کی ہوگی, یہی سے مطالبہ کیا ہوگا, لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ لیکن تو خدا کا فیصلہ تھا اور اللہ نے حکم فرمایا حضور کو تم اسے نکاح کرو. کیسے حکم فرمایا؟ بذریعہ خواب. نبی کو جو خواب آتا ہے وہ خواب بھی وہی ہے, یہ اصول ہے شریعت کا کہ نبی کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ خواب وہی ہے. حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا گیا اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو ذبح کرو, وہ وہی قربان کرو. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دکھایا گیا, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تو انہوں نے مجھے وہ مجمع پیش کیا, طواف پیش کیا, اس پر پردہ تھا, میں نے پردہ ہٹایا تو اس کے اندر سے حضرت عائشہ نکلی, تو میں سمجھ گیا کہ یہ خدا کا فیصلہ اور ہو کر رہے گا. کیوں خدا نے فیصلہ کیا یہ؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جواب یہ ہے سمجھنے کی چیز, اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ نبی کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی خاتون آنی چاہیے جو بہت زیادہ ذہین ہو, بہت سمجھدار ہو, بہت بیدار مغز ہو, بہت مضبوط دل والی ہو, طویل زمانے سے زندہ رہنی چاہیے, اس پر اولاد کا بوجھ بھی نہیں آنا چاہیے, مشکل سے مشکل حالات میں وہ نبی کا ساتھ دینی چاہیے, اور نبی کی پرائیویٹ سے پرائیویٹ زندگی کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کرنے والی ہو, اور جب نبی دنیا سے واپس آ جائیں گے تو یہ خاتون طویل زمانے تک زندہ رہنی چاہیے تاکہ وہ نبی کی گھر کی زندگی کا سارا نقشہ امت کے سامنے رکھ سکے. اس کیٹیگری کی خاتون حضور کے گھر میں پہنچانی ہے, یہ ہے منصوبہ خدا کا, یہ ہے خدا کی مشیت. اچھا کیوں ایسا کرنا ہے؟ کہنے کا اس لیے کہ نبی جب اپنے کمرے میں ہوں گے آرام, اس وقت بھی نبی ہیں, جس وقت وہ طہارت اور استنجا کے کام کر, اس وقت بھی وہ نبی ہیں, تنہائیوں کے اندر جو واقعات پیش آ جائیں گے اس وقت بھی وہ نبی ہیں, ان کو کون ریکارڈ کرے گا؟ کسی عورت کو اندر داخل کریں گے تو نکاح کے بغیر کیسے نبی کے گھر میں اندر کوئی عورت اندر رہے گی؟ حضور کے سونے کی جگہ پر ایک خاتون کیسے ساتھ بیٹھ سکتی ہے جب تک اس کا نکاح نہ ہو؟ اس لیے اللہ نے حکم دیا ایک ایسی خاتون آپ کے گھر میں ہم لا رہے ہیں جس خاتون کے اندر یہ تمام صفات موجود ہیں, اور خواتین کی ساری سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں جب ان کا اولاد ہو جاتی ہے, ساری دلچسپیاں مٹ جاتی ہیں اس کے, اس وقت تو وہ بدن سجانے کا بھی شوق ہوتا ہے, فیشن کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے, ملنے جلنے کا بھی شوق ہوتا ہے. جو ہی اولاد ہو جاتی ہے اس کی ساری توجہ اولاد کی طرف مڑ جاتی ہے, حتیٰ کہ کبھی شوہر کو بھی بھول جاتی ہے, بلکہ کبھی کبھی تو شوہر کو شکایت بھی ہوتی ہے کہ بیوی اب پوچھتی ہی نہیں مجھے. اس وقت اللہ ساری توجہ اس کی خاتون اولاد کی طرف سے بھی جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اولاد سے بھی بچا کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ کام جو ان سے لینا ہے ہمیں اس وہ کام اس کام کی طرف ان کی ساری توجہ برقرار رہے گی. اس غرض کے لیے اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پہنچایا, اور کم عمری میں اس لیے پہنچایا کیونکہ بعد میں ان کو بہت لمبی زندگی گزارنی ہے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک اس وقت صرف 18 سال تھی جب حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 18 سال کے بعد تقریباً 48 سال حضرت عائشہ زندہ رہی ہے. اور صحابہ کے درمیان کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا, حضرت عائشہ فیصلہ سنا دیتی. تقریباً 200 مسئلے وہ ہیں جن 200 مسئلوں میں صحابہ کے فیصلے غلط ہونے والے تھے, حضرت عائشہ نے صحیح کر دیا. حدیث بیان کرتے تھے کسی صحابی سے غلطی ہو جاتے, حضرت عائشہ یہاں صحیح کر دیتے. اور پھر جب ہمارا نبی آخری دن گزار رہا ہوگا, ان آخری دنوں کے اندر ان کے پاس کوئی ایسی خاتون رہنی چاہیے جو خاتون ان کی تمام چیزوں کو محفوظ رکھ سکے اور بعد میں امت مسلمہ کو بتا سکے. کیوں؟ باقی کسی نبی کے آخری ایام کا کوئی ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے, کیا ہوا تھا کچھ پتا نہیں, نہ یہودیوں کے پاس اس کا ریکارڈ ہے اور نہ ہمارے نبی نے اس بارے میں کچھ بتایا, تو وہ محروم ہے اس سے. عیسائیوں کے پاس آخری ریکارڈ کتنا ہے کہ صاحب حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کے لیے 12 حواری جمع ہو گئے تھے اور اس کو پھانسی پر لٹکایا. اس سے اس وقت کیا کیا باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہیں, جو لوگوں کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے پہنچے تھے وہ کہاں ان کی باتیں یاد رکھتے, وہ تو دشمن جمع ہو گئے تھے. لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام جس حال میں گزرے ہیں, ایک ایک چیز, صبح کیا ہوا, شام کیا ہوا, دن میں کیا ہوا, تکلیف کیسے ہوئی, دوائی کیا استعمال کی گئی, باتیں کیا کیا فرمائی, ملنے کے لیے کون آتا گیا, کون کون سی ہدایتیں آپ نے اس پر دی ہیں, لباس کیسا تھا, اور خواتین نے عیادت کیسے کی, آزاد مطہرات نے خدمت کیسے کی, ایک ایک چیز حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں. تو سب بالکل ایسے جیسے کیمرہ لگا ہوا ہے, اور بعد میں ایک ایک چیز وہ بیان کرتی تھی. اور اس میں ان کی خوبی یہ ہے کہ ایسی باتیں جن باتوں کا بظاہر دوسروں کو سنانا مشکل ہے, اور ان کے پرائیویٹ معاملات بھی کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن حضرت عائشہ نے کبھی اس میں شرم نہیں کی, بتایا لوگوں کو. کسی نے پوچھا حضرت اگر عورت عذر کی حالت میں ہو, مرد کو اگر ہاتھ لگ جائے تو مرد ناپاک تو نہیں ہوگا, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جواب میں فرمایا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے, اعتکاف کے دنوں میں مجھے بلایا, میں دروازے کے قریب آئی, فرمایا حضور نے مجھے سر پہ کھجلی ہو گئی ہے, کشن, اس لیے میں چاہتا ہوں میرا سر دھو دو, اس لیے تم میرا سر دھو. کہتے ہیں حضرت نبی علیہ السلام مسجد کے اندر ہیں کیونکہ وہ اعتکاف میں باہر نہیں آ سکتے. حضور نے اپنا سر مبارک باہر نکالا, اور باہر نکالنے کے بعد میرے نیچے سے برتن رکھا, اپنے ہاتھ سے میں نے حضور کا سر مبارک دھویا. صاحب نے کہتے ہیں اس دن میں عذر کی حالت میں تھی. یہ جملہ کے ساتھ بول دیا, یہ گیا تمہارے سوال کا جواب ہے, حالانکہ یہ تو زندگی کا نجی معاملہ ہے, مگر انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا. غرض اس غرض کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا پہنچایا تھا. اب بتائیے اعتراض کی کیا چیز ہے اس میں, تو کوئی اعتراض کی بات نہیں. غرض یہ کہ آج کا دور وہ ہے کہ جس میں دنیا میں مہم چل رہی ہے اس بات کی کہ مسلمان خود اپنے نبی سے بدزم ہو جائیں, ان سے دور ہو جائیں, ایسی باتیں سامنے لائیں گے جس کے نتیجے میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے, یار یہ کیا ہوا ہے, چونکہ معلومات نہیں ہے, معلومات اور معلومات کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ حقائق چونکہ سامنے نہیں ہوتے ہیں اس لیے آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے کیا کیا ہوا ہے. غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر پردہ ڈالنے کے لیے جو مہمیں چلتی ہیں وہ صرف یہی وجہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس اتنی پرکشش ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے, جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہے, وہ فوراً اس کی طرف کھینچ کے چلا جاتا ہے. اور اسلام میں جو کشش ہے وہ تو جناب آپ نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا, حدیث پھر واپس لاتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا تم تب تک کامل مومن نہیں بن سکو گے جب تک میری محبت تمہارے دل کے اندر تمہارے والدین کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے, تمہارے اولاد کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے, ایک حدیث. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا تم تب تک کامل مومن نہیں بن سکو گے جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہارے والدین, تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے, تمام لوگوں سے دوسری حدیث میں. اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اگر ہم کریں گے تو پہلے ہی ڈھونڈیں گے، اگر ان کے اندر جمال تھا تو محبت کریں گے، اگر ان کے اندر کمال تھا تو محبت کریں گے، اور اگر ان کا ہم پر احسان ہے تو محبت کریں گے۔ جواب آتا ہے یہ کہ دنیا میں ان سے زیادہ صاحب جمال اور کوئی نہیں، اور دنیا میں ان سے زیادہ صاحب کمال کوئی اور نہیں، اور دنیا میں ان سے زیادہ احسان کسی کا نہیں۔ اگر انسان کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کا احسان ہم پر ہے تو سب سے بڑا احسان اس ذات ہے۔ اگر کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ساتھ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے تو ان سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، اور اگر دنیا میں کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ باکمال ہے تو ان سے زیادہ باکمال کوئی نہیں۔ وہ کمالات جس اعتبار سے بھی مانیں گے، کوئی شکل ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میدان میں ان آدمی کے اندر کمال زیادہ ہے حضور کے مقابلے، کوئی شکل نہیں۔ روحانیت، اخلاق، سیرت، اٹھنا بیٹھنا، رویہ، دشمنوں کے ساتھ رویہ، اپنوں کے ساتھ رویہ، زندگی، کوئی شکل ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ صاحب حضور کے مقابلے میں تو دوسرا زیادہ بڑا صاحب کمال نکلتا ہے، ممکن نہیں۔ اس میں ایک ایک چیز پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ صاحب دنیا کے حکمران ان کو مقابلے میں لائیں گے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ عجیب حکمران کوئی نہیں۔ ایک انگریز مصنف نے لکھا کہ محمد سے زیادہ عجیب حکمران کون ہو سکتا ہے، جس دن ان کے قبضے میں ایک ذرا سا چپا بھی نہیں تھا اس دن ان کی گھر کی پوزیشن وہی، ان کے گھر کی حالت وہی، اور جس دن 12 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت چل رہی تھی اس دن ان کے گھر میں حالت وہی تھی، کھانا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، ایک چادر اوڑے ہوئے۔ جب 12 لاکھ مربع میل پر حکومت چل رہی ہے اور مالدار سمادار لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں صرف حکم کرنے کے لیے، جہاں جب صورتحال یہ کہ 8000 بکریاں ایک انسان کو دے دی ویسے ہی اور خود ایک چادر اوڑھ کر کے، حاتم طائی کی کیا حیثیت ہے؟ کہ حاتم طائی نے کہا تھا میرے بادشاہ نے بھیجا، اس کے بعد ہم نے سنا حاتم طائی بہت بڑا سخی ہے، اس کے بعد بہت عمدہ قسم کا گھوڑا ہے، وہ گھوڑا اسے مانگ کر کے لاؤ، دیکھتے ہیں وہ دے گا گھوڑا یا نہیں، اگر سخی ہوگا تو گھوڑا دے گا، نہیں ہوگا تو انکار کر دے گا۔ مہمان آ گیا، پہنچ گیا، حاتم طائی نے کہا اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا، تو کھانے کا ہے نہیں، ذبح کر دو گھوڑا۔ تو گھوڑا ذبح کیا، کھلایا اسے، جی حکم کیا حکم ہے؟ کہ جی مجھے فلاں آدمی نے بھیجا ہے، آپ سے گھوڑا مانگا ہے، کہا وہ تو میں نے آپ کے لیے کو ذبح کر دیا۔ بہت بڑی ثقافت ہے، ایسا سخی تو کوئی بھی نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے مقابلے میں حاتم طائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ہم نہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم یہ بڑا دعویٰ کر سکیں۔ حاتم طائی کا بیٹا، اس کا نام تھا عدی، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اسلام قبول کیا، اس نے کہا کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں آپ کے سامنے۔ عدی ابن حاتم، حاتم طائی حضور سے پہلے گزرا، اس کا بیٹا تھا عدی، آن دال یہ عدی ابن حاتم، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اس نے یہ گواہی دی۔ تب بیٹا تو کہہ رہا ہے نا میرا باپ تو آپ کے سامنے کچھ بھی سخی نہیں، معاف کرنا، دنیا میں بڑے سے بڑا دل گردے والا انسان ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا جرم معاف کرنے والا پایا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح کے معافی کے فیصلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، ایسے معافی کے فیصلے دنیا کی تاریخ میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ صبر کرنا بہت بڑی خوبی ہے، دنیا میں بڑے بڑے صابر مل سکتے ہیں، لیکن جیسی صبر کی حالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کسی کے پاس نہیں۔ غرض یہ کہ جتنے کمالات انسانوں کے اندر ہو سکتے ہیں وہ تمام کمالات کو ایک طرف رکھ کر جب حضور کے مقابلہ کمالات کے مقابلے میں وہاں کوئی بھی ہے جائے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ایک کام کے لیے بھیجا، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، کام کے لیے بھیجا، وہ کام کر کے واپس آئے، وہ کام کر کے جب واپس چلے تو ایک مکان کے نیچے گر گئے، اور مکان سے جب نیچے گر گئے تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ خوشی تھی کہ میں نے وہ کام کر دیا جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا، پریشانی تھی کہ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بہرحال اپنی پگڑی اتاری اور ٹانگ کو باندھا اور آہستہ آہستہ چل کر کے سینکڑوں میل چل کر کے پھر حضور کی خدمت میں آگے واپس، اور ساری روداد سنائی کہ حضرت وہ کام جو آپ نے مجھے حوالے کیا تھا وہ کام میں نے اسی طرح سے کر دیا، مگر ساتھ میں ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ حضور نے فرمایا نکالو آگے کو ٹانگ۔ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، شک نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگ ویسے ڈر جاتے ہیں کبھی کبھی اس طرح کے معجزات سناتے ہوئے، کیونکہ آج کا مسلمان کا ذہن شکی ذہن ہو گیا، خبر یہ ایسا گم تو چلنا، ہر جد ایسی بات ذہن میں نہیں لانی چاہیے، اس میں اپنے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ معجزات اور کرامات سن کر کے شک پیدا کرنا، یہ دراصل خدا کی طاقت پر شک ہوتا ہے، کیونکہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ ایک نے سردی تھی جناب، ایک نے سردی تھی، آپ سے بھی نہیں ہوگا، ہم سے بھی نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا یا نہیں؟ اگر یقین ہوگا تو آپ یہ کیوں تو اس لیے بہت خطرہ ڈر لگتا ہے کبھی کبھی ایسی باتیں سناتے ہوئے. بلکہ ہمارے بڑوں نے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ویسی بات کرنا جو وہ ہضم کر سکیں, ایسی بات مت سنانا جسے کہیں گے ہے یہ ممکن نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے, بخاری کا درجہ میں نے ابھی بتا دیا ہے, بخاری کا عالم کیا ہے امام بخاری کا. غرض یہ کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, میں حوالہ بھی بتا دیتا ہوں, کسی کے گھر میں ہوگی دیکھ لینا جا کر کے. بخاری شریف میں چپٹر ہے جنگوں کا بیان, کتاب المغازی. اس کتاب المغازی کو بیان کرتے کرتے جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان کے چپٹر میں یہ واقعہ موجود ہے. وہاں ایک آئے گا ابو رافع کے کا معاملہ, ابو رافع کا واقعہ کیا ہوا ہے. ابو رافع ایک بہت بڑا دشمن تھا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, اسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. خیر تو جب یہ صحابی واپس آ گیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ کام کر دیا اور اس کام کرنے کے بعد ہی میری ٹانگ ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا ٹانگ آگے کو نکالو, اور آگے کو نکال کر آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ یوں لگایا, اور لگانے کے بعد کہا کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا, کہا چلو. تو چلے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت اس میں تو کچھ کوئی چوٹ نہیں لگی. اس صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ہے عتیق قاف سے, وہ قاف نہیں یہ چھوٹا قاف ہے, عتیق کیب اسے کریم یا کتاب وہی والا, کتاب کا جو قاف ہے وہی والا قاف ہے وہاں عتیق میں آن سے. عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موت تک اس تان میں مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں. جنگ احد ہوئی, اس احد میں عجیب عجیب واقعات ہوئے. ایک طرف سے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارنے والا پتھر مار رہا ہے, وہ بھی عجیب بات ہے. پتھر مارنے والے کا نام ہے عتبہ, اس کے باپ کا نام ہے ابو وقاص. یہ پتھر مار رہا ہے اور حضور کے سر مبارک پر پتھر لگ گیا اس کا. اور یہاں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی ہے, اس کا نام ہے سعد, یہ اس عتبہ کا سگا بھائی ہے. یہ سعد اس پر تیر مار رہا ہے, وہ میرا بھائی حضور پر پتھر مار رہا ہے اور یہ بھائی جو ہے وہ اس پر تیر مار رہا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے زندگی میں کسی بات کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میرے بھائی کو تیر اس دن کیوں نہیں لگا, کیونکہ وہ ہمارے نبی کو پتھر مار رہا ہے. اس جنگ احد میں حضور کو زخمی ہو گئے, ٹھیک, لیکن اپنی پرواہ حضور نے نہیں کی. ایک صحابی آیا, صحابی کا نام تھا قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صاحب, ایک شخص نے آپ کو تیر مارا تھا, میں نے سوچا یہ حضور کی رسی, میں نے فوراً سر آگے کیا تو میری آنکھ میں لگ گیا اور آنکھ باہر آ گئی. تو قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ باہر آ گئی, اور باہر آنے کے بعد وہ لٹک گئی, وہ گولا جو ہے اس گول وہ لٹکا ہوا ہے, نیچے گرا نہیں, پیچھے سے تار جو ہے ایک رگ اس کے ساتھ پھنسی ہوئی تھی. آگے جان وہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکل گئی ہے. آپ نے فرمایا جنت میں بدلہ چاہیے یا دنیا میں؟ صحابی تھا, انہوں نے کہا حضرت جنت میں بھی یہاں بھی. حضور نے فرمایا یہاں کیا بدلہ چاہیے؟ کہا میری آنکھ ٹھیک ہونی چاہیے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے خود زخمی ہیں, اپنے زخم کی پرواہ نہیں کی, آنکھ اٹھائی اور واپس لگائی, اور پھر ایک کیا اور یوں کیا تو کہا کیا لگتا ہے؟ کہا حضرت بالکل فٹ, ٹھیک, بالکل میری آنکھ ٹھیک ہے. قتادہ ابن نعمان کہتے ہیں موت تک مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میری اس آنکھ میں کمزوری. کمالات کا یہ عالم ہے, یہ تو معجزہ کا کمال ہے. ساتھ میں ہے سیرت اور اخلاق کے کمال, وہ الگ ہے. اخلاقیات کا کمال الگ ہے, معجزات کا کمال الگ ہے. اس میں معجزات میں عجیب عجیب باتیں آتی ہیں. سفر کر رہے تھے, سفر میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ اکثر صحابہ بھوکے ہیں, کھانے کا کوئی انتظام نہیں, پانی کا کوئی انتظام نہیں, آپ قافلہ تھوڑا روک دیں, روکنے کے بعد کچھ کھانے پینے کی فکر کریں گے. یہ بھی بخاری شریف میں واقعہ ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے روک دو قافلہ, اعلان ہو گیا, قافلہ رک گیا, لوگ اپنے اپنے سامان اتار کر اونٹوں سے نیچے اتر آئے. اب حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں جنگل ہے, کھانے کا انتظام کیا ہوگا؟ اتنے میں ایک گاؤں کا کوئی آدمی, کوئی لیڈر قسم کا یا دیہاتی قبائلی سردار آ گیا, اس کے ساتھ بکریاں تھیں. تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا بیچو گے بکری یا ویسے ہی کھانے کے لیے دے دو گے؟ اس نے کہا بیچنا نہیں, کھانے کے لیے تو نہیں دوں گا, بیچنے کی بات سوچ سکتا. حضور نے فرمایا چلو بیچو, زبر تو ہم تم سے نہیں لیں گے, چلو بائے کرو, کتنی کی دو گے؟ اس نے رقم بتائی. ایک بکری لی گئی, حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی سے ذبح کرو. ذبح کی, کہا وہ جو اندرون چڑھا تھا ساروان ساروان, کہا اس کو جلدی پکاؤ اور تمام صحابہ کو کھلاؤ. 350 صحابہ کو وہ ترون کھلایا گیا اور سب کے پیٹ بھر گئے, اور باقی گوشت بچا ہوا بخاری میں موجود ہے. کیا ہوا ہے یہ؟ یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں, کیونکہ یہ معجزہ کے قبیل سے ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے, میرے گھر میں 9 بہنیں تھیں, ایک حدیث میں 6 بہنیں تھیں. تو 6 ہیں یا 9؟ وہ بھی حدیث ہے, یہ بھی حدیث ہے, دونوں حدیثیں صحیح ہیں. 9 بہنیں تھیں, 3 کی شادی ہو گئی تھی. تو کبھی غیر شادی شدہ بہنوں کا تذکرہ کرتے ہیں شبیہ آسم دارت میں, اور کبھی ساری بہنوں کا تذکرہ کرتے ہیں مورا سے گزرو 9 بھی ابراہیم پاسم. دونوں باتیں صحیح ہیں. قرضہ بہت تھا اس کے ابا جان پر. اب جب ان کا باغ تھا چھوٹا سا, اس باغ سے جب کھجورے اتاری تو سارے قرضے والے آ گئے, دے دو جا ہمارا قرضہ, قرضہ دے دو. وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, اگر ساری کھجوریں قرضے میں دوں گا تب بھی وہ قرضہ ادا نہیں ہوتا. تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا, عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ تھوڑی دیر بعد میں تشریف لائیں شاید آپ کو دیکھ کر قرض والے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور مجھے مہلت دیں گے. حضور فرمایا میں آؤں گا. تشریف لائے, سارے قرض والوں نے دیکھا اچھا ہم تو حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اسے پر مطالبہ کرے. وہ اور زیادہ غصے ہو گئے. کیوں غصے ہو گئے؟ وہ یہودی تھے اور منافق تھے. حضرت نبی علیہ السلام نے ان سے سفارش کی, حکم نہیں دیا, سفارش کی بھائی اس کو مہلت دے دو, بچہ ہے یہ, اس کا باپ شہید ہو چکا ہے, گھر میں اس کی بہنیں ہیں, ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہے, تو اس کو مہلت دے دو, تم میں ذمہ داری لے لیتا ہوں, یہ قرضہ ادا کر. انہوں نے کہا جی کوئی مہلت نہیں, ہم پہلے وصول کریں گے. تو حضور کی سفارش بھی انہوں نے قبول نہیں کی. اس وقت حضرت نبی علیہ السلام کو غصہ آ سکتا کہ انہوں نے میری سفارش نہیں, اور اگر حضور کو غصہ آ جاتا تو وہ تباہ ہو جاتے, لیکن حضور نے غصہ ظاہر نہیں کیا, برداشت کیا, کچھ نہیں فرمایا, قیام کیا. وہیں حضرت جابر تھوڑی سی کھجوریں لے کر کے آئے, باغ انہیں کا تھا, حضور نے وہ کھجوریں تناول فرمائی, تھوڑا سا پانی پیا, پھر وہاں تھوڑا آرام بھی کیا. یہاں بھی باغ والے اپنے باغ کے اندر پھل جمع کرنے کے لیے وہ بناتے ہیں, وہ جمع, جہاں باغ والے اپنے باغ میں چھوٹا سا چھپر سا بناتے ہیں, اس چھپر میں جا کر کے کھجوریں جمع کر پھل جمع کرتے ہیں, پانی رکھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. اسی طرح سے جابر بن عبداللہ کے باغ کے اندر ایک چھوٹا سا چھپر تھا, اس کو کہتے ہیں عریش. اس عریش میں جا کر حضور نے تھوڑی دیر آرام کیا, ظہر کی نماز نہیں پڑھی, پھر آ گئے اور آنے کے بعد کہا بھائی میں پھر سفارش کرتا ہوں, آپ لوگ چھوڑ دے دو اس کو, مہلت دے دو. انہوں نے کہا جی نہیں, ہم تو یہی بیٹھیں گے, جو ہی کھجوروں کے بعد یہ جو ہی پھل جمع ہو جائے گا ہم اپنا اپنا اٹھائیں گے. پریشان ہو گئے. اس کے بعد حضرت نبی علیہ السلام نے اچھا عجیب حالت ہو گئی, اور عجیب حالت ہونے کے بعد کہا جابر یہ پھل کھجوریں الگ الگ کر دو, ایک کیٹاگری الگ کر دو, یعنی آج کی زبان میں پہلی والی قسم الگ کر دو, دوسری کیٹاگری الگ کر دو, تیسری والی الگ کر دو. اس کے بعد وہ جو ڈھیر جمع ہو گیا تو حضرت نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ہے ایک ڈھیر کے چاروں طرف 3 چکر لگائے, ایک حدیث میں آپ نے لواب مارا تھے اور ایسے مارا, اور ایک حدیث میں آپ نے کھجوروں کو ایسے کیا. اس کے بعد فرمایا لاؤ تولنے والوں کو, تولنا شروع کر دو. تولنا شروع کیا کھجوروں کو, تمہارا کتنا قرضہ ہے جناب اتنا, اس کو کھجوریں کتنی آئیں گی, کہ ایک من دے دو جس کو ایک من, تمہارا کتنا قرضہ ہے کہ جی اتنا, کتنی کھجوریں آئیں گی اتنا دے دو اس کو. قرض داروں کے لیے کھجوریں دیتے گئے, قیمت لگا کر کے ان کا قرضہ ادا ہوتا گیا, تمام قرض والے واپس چلے گئے. حضرت جابر کہتے ہیں قسم اس اللہ کی جس نے ہمارے نبی کو سچا نبی بنایا تھا, اس کھجور کے ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. کمالات یہ تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرو گا اور کس سے کرو. یہ محبت کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں ہم سے؟ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے اپنے والدین سے زیادہ, اپنے اولادوں سے زیادہ, تو تمہارا ایمان ہی کامل نہیں بنے گا. یہ مطالبہ وہیں سے کیوں ہو رہا ہے محبت کا؟ اس کے پیچھے ایک بہت اہم راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سمجھتے ہیں جب میں ان کو کوئی حکم دوں گا وہ حکم ہو سکتا ہے ان کی تمنا کے خلاف ہوگا, ان کی چاہت کے خلاف ہوگا, ان کے رواج کے خلاف ہوگا, ان کی مرضیوں کے خلاف ہوگا. اگر ان کو مجھ سے محبت ہوگی تو میرا حکم ماننے میں ان کو کوئی مشکل نہیں آئے, کیونکہ محبت کے نتیجے میں آدمی حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نیا نیا نکاح لڑکے کا ہوا, بڑی محبت بیوی سے ہے, ہر چیز ماننے کو تیار, بیوی کو شوہر سے بڑی محبت ہے, ہر چیز ماننے کو تیار. باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہے, بیٹے کی غلط چاہتیں بھی پورا کرنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے, کیونکہ بیٹا پیارا ہے. وہ جو بچ تو غرض یہ کہ چھوٹے بچے کی ساری تمنائیں ہم پورا کرتے ہیں. اور کبھی رات کے 12 بجے, ایک دفعہ ایسا مجھے رات کے 11:30 بجے فون کر رہے تھے, بھائی اس وقت کیوں, کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے جی میں دکان پر نکلا تھا. کیا ہوا ہے بچوں لوگ بہت, میں بھی اسے کیا تھا میں نے. تو جب اس نے اتنا رونا شروع کیا تو مجبور ہو کر ہم نکل گئے, تو یہاں مجھے کوئی مسئلہ یاد آ گیا, وہاں سے وہ فون کر رہا تھا. تو بچے کی چاہت پورا کرنے کے لیے آدمی, کیونکہ اسے محبت ہے, تو جب کسی کی محبت ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کی مرضی کے مطابق چلنا, اس کی چاہتیں پورا کرنا, اس کے حکم کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب میں ان کو حکم دوں گا یہ کام مت کرنا, ان کا دل چاہتا ہوگا ہم یہ کام کریں گے, ان کو فوراً خیال آئے گا جس کے ساتھ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے وہ ناراض ہو جائے, اس وقت اس کام کو چھوڑنے میں ان کو خوشی ہوگی, لذت آئے گی. ایک لڑکے نے ایک دفعہ فون پر کہا کہ اللہ کے جی میں آپ کو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے میں آپ کو سناتا ہوں, میں نے سگریٹ چھوڑ دی. میں نے کہا بہت اچھا کیا, کیسے چھوڑ دی؟ کہنے لگا جی میں سگریٹ بہت زیادہ پیتا تھا, میرا نیا نیا رشتہ ہوا, جب میں آیا تو بیوی نے کہا ہے تشریف مشکی, میں نے اسی وقت کہا جب میری بیوی کو بو آ رہی تو میں آج کے بعد سگریٹ پیوں گی. گویا بیوی کی چاہت میں سگریٹ چھوڑ دی, بہت اچھا ہے, اس کو بو لگ گئی اس کی, کہا اس کو اس کی غرض یہ کہ انسان اپنے اس محبوب جس کے ساتھ دلی محبت ہوتی ہے اس کی چاہتوں کے عادی رعایت کرتا ہے. وہ سوچتا ہے میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس وقت یہ مجھ سے ناراض ہوگا. تو جب ایمان والے کے دل میں اللہ کے نبی نبی کی محبت ہوگی وہ فوراً سوچے گا یہ کام کروں گا میرا نبی مجھ سے ناراض ہوگا, میری اس محبت کا تقاضا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں, اور جس سے حضور خوش ہو جائیں گے وہ کام میں ضرور کروں گا, وہ کام میں ضرور کروں گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. اللہ کے نبی جو انسانوں سے محبت کا مطالبہ کرتے ہیں وہ محبت کا مطالبہ اس لیے, اس کے نتیجے میں تمہارا ایمان پختہ ہوگا, ورنہ تم کہتے رہو گے زبان سے کہ ہم کو اپنی نبی سے محبت ہے مگر کرو گے کچھ اور, اس کا وہ محبت ناقص محبت ہے, وہ کامل محبت نہیں ہے. یہ جو محبت رسول کا مطالبہ حدیثوں میں کیا گیا, وہ فرمایا تم تب تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہارے ماں باپ کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے, تمہارے اولادوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے. اور وجہ اس کی وہی ہے کہ صاحب تم اگر کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو خوبصورتی کی بنا پر, مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. حضرت نبی علیہ السلام کو زندگی میں کبھی بھی بلغم نہیں نکلا. حضرت نبی علیہ السلام کا جو جسم مبارک سے جیسے عام انسانوں کو جسم سے ناپاکی نکلتی ہے, فطرت کے اصولوں کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے جب کچھ نکلتا تھا ٹھیک تو زمین فوراً کھل جاتی تھی اور بند ہو جاتا تھا. عجیب, دنیا میں کتنا ہی صاف شفاف انسان ہو بلکہ کتنا ہی زیادہ پاؤڈر اور پرفیوم استعمال کرتا ہو, جتنا زیادہ پرفیوم اور پاؤڈر استعمال کریں گے اتنے ہی پسینے میں بدبو زیادہ آتی ہے. تو ہر انسان کے بسنت سے نکلنے والا پسینہ بدبو والا ہوتا ہے, لیکن صرف ایک اس کائنات میں ہے وہ محمد رسول اللہ, ان کے بدن سے نکلنے والے پسینے میں کوئی بدبو نہیں خوشبو ہوا کرتی. اور مکھی اسی وجہ سے حضور کے جسم پر نہیں بیٹھتی کیونکہ مکھی کبھی خوشبو پر نہیں بیٹھتی. بدبو والا تیل بدن پر لگائیں گے مکھی آ کر بیٹھ جائے گی, اگر عطر لگائیں گے تو مکھی قریب نہیں آئے گی, یہ بار بار کا تجربہ ہے. اس لیے جس میں اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی کیونکہ اس میں خوشبو آتی تھی, اور مکھی جو ہے وہ خوشبو کی جگہ آتی ہی نہیں. جس کے جسم اقدس کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے, ایک خاتون تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گھر میں حضور بار بار جایا کرتے تھے, وہاں آرام فرماتے تھے. ایک دن سخت دوپہر کا وقت تھا, گرمیاں تھی, اس گرمیوں میں آپ علیہ السلام کے چہرے اندر سے پسینے کے قطرے گر رہے تھے اور آپ تھوڑا آرام کر رہے تھے. تو اس نے چپکے سے آگر کے نیچے وہ شیشی رکھی اور وہ پسینے کے قطرے گرتے تھے وہ شیشی میں جمع کرتے, اس نے لگایا شام کو. اس کے شوہر نے کہا یہ کیا خوشبو لگائی تم نے, یہ لائی کہاں سے تم, یہ تو میں نے آج تک ایسی خوشبو دیکھی نہیں. کہنے لگے تم کو محسوس ہو رہا ہے؟ کہ ہاں. اس کے شوہر کا نام ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کے جسم سے ایسی خوشبو دیکھی جیسی میں نے خوشبو کبھی, میں پوچھا یہ کہاں کا عطر ہے؟ اس نے کہا یہ عطر نہیں, یہ عرق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عرق, عرق کے معنی پسینہ, یہ عرق کا لفظ یہی کشمیری زبان میں آ کر بن گیا عرق. کشمیری زبان میں بہت سارے الفاظ جو ہیں عربی سے, خالص عربی سے آئے ہیں, ذرا سے اس میں تبدیلی ہو گئی ہے تو کشمیری زبان کا لفظ بن گیا. یعنی جب ہمارے بزرگوں نے یہاں ہمارا دین لایا تو ان کے آنے کی وجہ سے یہاں کی زبان بھی متاثر ہو گئی, اور اس زبان کے اندر وہ سارے کافرانہ تصورات نکل گئے, وہ اسلامی رنگ اس کے اندر آ گیا, اور اسلامی رنگ آ گیا. آج کشمیری زبان کی زیادہ تر اسما جو ہیں وہ عربی اور فارسی کے اسما ہیں, بلکہ بعض الفاظ تو کشمیری زبان میں خالص قرآن کے لفظ ہیں. یہاں عام انسان بولتا ہے مشکلات آئے کہتا ہے قیامت گئی, قیامت تو اسلام کی ٹرم ہے, عذاب کو, عذاب تو قرآن کا لفظ ہے, نار خالص قرآن کا لفظ ہے. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے میرے کہنے لگا پیور کوشل گیس بول رہے, کیا ہے وہ پیور کوشل؟ کہتے ہیں نار کو زونگ کہتے ہیں. میں کہا زونگ کو ہم کو کیا کر رہا ہوں, تو نار بولیں گے جو قرآن میں لفظ ہے. تو ہم پرانی یادگار چیزوں کو یہ بولو, ہاں لہجہ اچھا سے اچھا بناؤ, سلیقہ اس کے اندر پیدا کرو, مگر ترقی کرنے والی زبان جو ہے وہ دروازہ کھول کے رکھتی ہے، ہر نیا لفظ قبول کرتی ہے، اور جو ترقی کرنا نہیں چاہتی ہے زبان وہ دروازہ بند کر کے رکھتی ہے، کچھ عرصے کے بعد بھلا دی جاتی ہے. جیسے سنسکرت زبان، کہ سنسکرت زبان دوسری زبانوں کے الفاظ قبول نہیں کرتی، جب وہ نہیں قبول کرتی ہے تو رد ہو گئی، یہاں تک رد ہو گئی کہ خود اس کے ماننے والے بھی وہ نہیں جانتے ہیں کیا وہ. اب زبردستی خبریں سنائیں گے تو دوسری بات ہے، لیکن سننے والا 1% بھی نہیں ہے، نہ سمجھ میں آتی ہیں وہ. تو زبان دروازہ کھول کر کے رکھتی ہے. غرض یہ کہ ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے جب یہاں اسلام آیا تو یہاں کی ہر چیز میں تغیر آ گیا، ہر چیز کا رنگ بدل گیا، تو زبان بھی بدل گئی، اس زبان میں بہت قیمتی الفاظ داخل ہو گئے. میں کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے، مجھے خیال آیا یہ جو کشمیر میں لفظ بولتے ہیں مہ، اے مہ سکا، یہ مہ کیا لفظ ہے؟ میں سوچتا رہا یہ گرامر میں ڈھونڈیں گے اس کو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسموں میں سے اسم بھی نہیں بنتا، یہ پھر افعال میں سے ہوگا ورب تو وہ بھی نہیں بنتا، پھر جو کوئی حرف ہوگا کہ حرف بھی نہیں بنتا، یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے. خیر یہ ذہن میں تھا، حل نہیں نکلا، تو حدیث پڑھاتے پڑھاتے حدیث میں لفظ آ گیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے ایک سوال کیا، حضور فرمایا ماں. مجھے فوراً خیال آیا، میں نے کہا کشمیر میں یہ لفظ ہے ماں، یہ وہی حدیث کا لفظ آیا، ماں تکر، یہ ماں جو ہے یہ حدیث کا لفظ ہے، اور ہمارے علاج ہم بولتے ہیں ماں کا لفظ خالی حدیث سے آیا ہوا لفظ ہے، چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو. کیسے آیا ہوگا؟ وہ جو پرانے بزرگوں کے ذریعے سے یہاں اسلام آیا اور پھر یہاں اسلامی ماحول پیدا ہو گیا، تو انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں جیسی لینگویج، جیسی اسٹائل، جیسی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں نیچے کے لوگ وہی اختیار کرتے ہیں. تو وہ جو بزرگ ہیں وہ زبان بولتے ہوں گے اسی اسلام کی ڈھڑی ہوئی زبان، تو وہی یہاں کے عوام میں لفظ رائج ہو گئے. غرض یہ کہ قیمتی دعا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے کمالات عجیبہ عطا فرمائے تھے. انہیں حضور فرمائے گا مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اور اس کے لیے نمونہ بھی صحابہ کے سامنے، صحابہ کی محبت ہے. اس میں ایسے عجیب عجیب واقعات ہیں، آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ جو ہم اذان پڑھتے ہیں، اذان مدینہ شریف میں جب حضور پہنچے، نمازوں کے لیے جمع ہونے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. کبھی آدمی مسجد میں نماز کے لیے آ گیا تو ابھی بہت دیر ہے نماز میں، کبھی مسجد میں آ گیا یہاں نماز ہو چکی ہے. اب ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی اعلان ہونا چاہیے جس سے لوگ جمع ہو سکے نماز کے لیے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ شان وہی بھیج سکتے تھے، حضور خود یہاں سے فیصلہ سناتے، مگر ایسا نہیں. حضور نبی علیہ السلام نے سوچا تمام لوگوں کو اس مشورے میں شامل کریں گے، سب کے رائے لیں گے. ایسا کرتے تھے اس لیے تاکہ لوگ اپنے ذہن کو استعمال کریں، اسی سے اجتہاد کا دروازہ کھلے گا کہ آگے جب ان کے سامنے مسائل آئیں گے ان مسائل کے حل کرنے کے لیے اپنی عقلوں کو استعمال کریں گے. تو حضور اپنی موجودگی میں ان کی عقل کو استعمال کرانے کے لیے رائے دو جی کیا کرنا چاہیے ہمیں، لوگوں کو جمع کرنے میں دقت ہوتی ہے. ایک نے کہا حضرت ہم آگ جلایا کریں گے، جو ہی دھواں اوپر اٹھے گا دیکھنے والے سارے سمجھ جائیں گے دھواں اٹھ گیا، لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے. حضور فرمایا نہیں. ایک نے کہا جی ہم بانسری بجائیں گے، جو ہی بانسری بجنے لگے گی لوگ فوراً جمع. حضور نے فرمایا نہیں. ایک نے کہا ہم ناپوس بجائیں گے، حضور نے فرمایا یہ یہودی بجاتے ہیں ہم نہیں بجائیں گے. کوئی رائے قبول نہیں کی، کہا سوچتے رہو پھر دوبارہ میٹنگ ہوگی. ٹھیک. اس دن رات میں ایک صحابی نے خواب دیکھا، صحابی کا نام ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے والد کا نام ہے زید، دادا کا نام ہے عبد ربی، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، یہ اس کا نام عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی. یہ صحابی حضور کی خدمت میں تہجد کو بتایا، کہنے لگا حضرت میں سویا تھا گھر میں، خواب میں میں نے دیکھا ایک بہت حسین و جمیل جوان بہت اچھی آواز میں کوئی چیز بجاتا ہوا جا رہا ہے. میں نے اس سے کہا یہ ہمیں دے دو. اس نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے ان سے کہا ہم اس سے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا اعلان کیا کریں گے، اس کو ہم بجائیں گے لوگ جمع ہو جایا کریں گے. اس نے وہاں سے مجھے جواب میں کہا کہ یہ بجانا نہیں، یہ اچھا نہیں ہے، میں تم کو دوسری چیز سکھاتا ہوں. اس نے مجھے کہا جب تمہیں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہوگا تو اوپر کھڑے ہو کر ایک آدمی پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساری اذان اسے سنائی. یہ جاز خواب سے بیدار ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہ حضرت میں نے اس طرح خواب دیکھا. حضور نے فرمایا وہ تو جبرائیل تھا جو تم کو انسان کی شکل میں نظر آیا اور آیا خواب میں، کیونکہ نبی بیداری، نبی کے پاس تو آ سکتا ہے بیداری نہیں، عام انسان کے پاس نہیں آ سکتا. سوچا حضور نے سب سے اونچی آواز کس کی ہے؟ کہ حضرت بلال کی، تو بلاؤ اسے. تو حضرت بلال کو بلایا گیا اور کہا یہ عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا ہے، اس نے اذان سنی، تو تم کھڑے ہو کر کے اذان پڑھو، یہ تم کو سکھاتا رہے گا کیا کیا. اس نے کہا پاس اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ کہتا اشہد اللہ. اس طرح سے پوری اذان ہو گئی. جس وقت حضرت بلال یہ اذان پڑھ رہے تھے اس وقت حضرت عمر اپنے گھر میں یہی خواب دیکھ رہے تھے. تو حضرت ہم عمر بیدار ہو گئے اور وہاں سے دوڑے, چادر اوڑھنے کی بجائے جیسے وہ چادر گر رہی تھی اسی طرح سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے پہنچ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو پڑھ رہا تھا یہ وہ تو میں خواب میں دیکھ رہا تھا, وہ تو ہمارے عبداللہ ابن زید تم سے آگے نکل چکا ہے, یہ اذان اس کے کھاتے میں چلی گئی. یہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے تقریباً صبح 8-9 یا 10 بجے کا وقت تھا, اپنے باغ میں کچھ کرنے کے لیے گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ اس دن صبح کو تمام صحابہ کو بڑی خوشی ہو گئی تھی. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 یا 13 دن سے بیمار تھے, بہت سارے دن گزر چکے تھے, زیارت نہیں ہو سکی تھی, اندر جا نہیں سکتے تھے, حضور 5-17 نمازیں حضور نے نہیں پڑھائی تھی, اس لیے پریشان تھے. اس دن حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دن ہے حضور کا اس دنیا میں, سوموار کا دن صبح کی نماز میں حضور نے پردہ ہٹا کر کے دیکھا تو صحابہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, تو خوشی ہو گئی صحابہ کو. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اندر چلے گئے, اندر جا کر کے حضرت عائشہ سے پوچھا کیسا مزاج ہے, انہوں نے کہا بہت اچھے ہیں آج. حضرت ابوبکر صدیق باہر آئے, کہا ہے خوشخبری حضور کی طبیعت بہت اچھی ہے آج. تو صحابہ خوش ہو گئے, آج تو حضور کی طبیعت بہت اچھی ہے. اس لیے صحابہ بہت سارے اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے, ورنہ کوئی کہیں نہیں جا رہا تھا, سب اٹکے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا ہوگا. عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں اس دن باغ میں چلا گیا, ابھی تھوڑی دیر وہاں گزری تھی تو میرا بیٹا دوڑ کر آ گیا اور کہنے لگا اب یہاں ہے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کی دنیا سے رخصت ہو گئی. اسی وقت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ تھا, ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں ٹونگور, اس نے فوراً نیچے رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کیا کہا, یا اللہ ان آنکھوں نے حضور کو دیکھا, اب ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آئیں گے, میں کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتا, مجھے ابھی نابینا کر دیجیے. اسی وقت آنکھ بند کی کھولتے ہیں تو روشنی نہیں. اب مجھے حضور سے محبت کا تقاضا ہے کہ اب ان آنکھوں سے میں کچھ اور دیکھنا ہی نہیں چاہتا. جس آنکھ کو اب حضور کی زیارت نصیب نہ ہو سکے اس آنکھ کے لیے شوب ہی نہیں ہے وہ کچھ اور دیکھ سکے. اس کائنات میں محبت کے یہ معاملہ تو کہیں نہیں پائے جا سکتے. کیا ہے حقیقت لیلا اور مجنون کی, اور کیا حقیقت ہے شیریں اور فرحت کی, کیا حقیقت ہے وہ وامق اور اذران کی, جو محبت انہوں نے حضرت علیہ دنیا میں کچھ چیزوں کی نفرت طبعی ہوتی ہے, طبعی انسان کے منہ میں تھوک ہے, یہ تھوک پاک ہے ناپاک نہیں ہے, لیکن ہر انسان اپنے تھوک سے نفرت کرتا ہے. چنانچہ اگر تھوک پلیٹ پر رکھا جائے اور کہا جائے واپس, کوئی نہیں تیار ہوگا اس تھوک کو واپس لینے کے لیے, حالانکہ یہ پاک ہے, مگر طبیعت دوبارہ نہیں کرتی ہے کہ اس تھوک کو ہم واپس لے سکیں, ممکن نہیں ہے. لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور نے تھوکا, صحابہ نے فوراً اٹھایا اور اپنے بدن میں بلایا, حالانکہ لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف میں واقعہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد آ گیا, حضور فرمایا ہے مبارک, انہوں نے کہا جی مبارک کیا, ہم کو پھاکے لگ رہے ہیں تو مبارک کرنے, اگر کہ مدد وغیرہ کری تو تیرے کو مبارک صحیح. حضرت نبی علیہ السلام کو بہت ناگواری ہو گئی, میرے مبارک تو انہوں نے پسند نہیں کیا. دوسرا وفد اسی وقت آ گیا, اس دوسرے وفد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرمایا ابو موسیٰ تم ہی میری مبارکبادی قبول کرو, انہوں نے تو قبول نہیں کی. ابو موسیٰ اشعری نے کہا حضرت آپ کی مبارک میرے سر آنکھوں, جب انہوں نے اتنی خوشی کا اظہار کیا آپ کے مبارکباد دینے کے لیے تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی لاؤ, حضور نے وضو کیا اور وضو کا پانی اسی برتن میں واپس گرا. حضرت نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ اشعری کو اس پانی کو تم اپنے بدن پر لگاؤ اور تھوڑا سا پیو. یہ ابھی پینے بھی نہیں پائے تھے اندر خیمے سے آواز آئی, خیمے کے اندر حضرت ام سلمہ ہیں, ام سلمہ حضرت نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں. ام سلمہ نے کہا ابو موسیٰ اپنی ماں کے لیے اس پانی میں سے تھوڑا سا بچا کر رکھنا, حالانکہ وہ تو حضور کے گھر میں رہنے والی ہیں, مگر انہوں نے بھی کہا نہیں یہ پانی ایسا نہیں ہے جس کو ضائع کیا, اس سے اپنے آپ کو محروم کریں, اس میں سے کچھ بچا کر کے رکھنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے زندگی میں چند باتوں کا بہت افسوس ہے, ان میں سے ایک افسوس مجھے یہ ہے کہ جب جنگ بدر میں میرا بیٹا حضور کے مقابلے میں آیا میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے نزدیک آیا اور میں اس کی گردن اڑا دوں, مگر وہ مجھے ہاتھ نہیں لگا کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ میرا بیٹا حضور کے مقابلے میں آیا. ساری زندگی مجھے اس بات کا تلق رہا وہ نبی کے مقابلے میں کیوں آیا تھا. محبت کا معاملہ یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے بیٹا کچھ بھی نہیں. حضور کے ازواج مطہرات میں سے ایک خاتون, ان کا نام تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ, ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ مکہ کے جو اس زمانے کے دشمن تھے ان کے لیڈر کی بیٹی تھی, ابو سفیان اس کا نام تھا, وہ اس کی لیڈر کی بیٹی ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے ملک حبشہ چلی گئی, مسلمان ہو چکی تھی, حبشہ میں ان کے خامن کی وفات ہو گئی، پریشان تھی یہ، کہیں جانے کی کوئی صورت حال نہیں تھی، مکہ واپس آ نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کا باپ کافر ہے، مدینہ پہنچ نہیں سکتی تھی کیونکہ مدینہ پہنچنے کے وسائل نہیں، حبشہ میں رہیں گی کس کے ساتھ، کوئی ہے ہی نہیں، نہ اپنی اولاد ہے نہ شوہر ہے، اس لیے بہت پریشانی کی زندگی گزر رہی تھی ان کی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا میرا مستقبل کیا ہوگا۔ بعد میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا ملک حبشہ کے بادشاہ کو، اور یہ بھی عجیب ہے، اس زمانے کا سپر پاور، حضور کے زمانے کا سپر پاور، اس کا نام تھا ہیراکل، بادشاہ تھا وہ روم کا بادشاہ، اور وہ سپر پاور تھا کیونکہ دو طاقتیں اس میں بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران کی طاقت اور ایک روم کی طاقت، ان دونوں کے آپس میں جنگ ہو چکی تھی، اس جنگ میں ایران ہار چکا تھا اور روم کی فتح ہو گئی تھی، اس فتح کی وجہ سے روم سب سے بڑی طاقت تسلیم کیا جا چکا تھا، اس سب سے بڑی طاقت کا سربراہ ہے ہیراکل، اسے وہ کہتے ہیں قیصر، اس کے بعد حضرت نبی علیہ السلام کا خط گیا ہے اسلام قبول کرو، اس نے ایک لمبی گفتگو کی ہے، لمبا انٹرویو لیا ہے، لمبا انٹرویو لینے کے بعد آخر میں اس نے کہا میری تمنا ہے اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اگر میں اس نبی کی خدمت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو اگلا جملہ اس نے کیا کہا، لغسلت عن قدمی، ہمارے یہاں کشمیر میں جملہ بولا جاتا ہے مہذب لوگوں کی مسجدوں میں، وہ چمس خور چھلت، ٹھیک یہی جملہ اس نے بولا، لغسلت عن قدمی، اگر میں اس نبی کی خدمت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے پاؤں کو دھوؤں گا، کون کہہ رہا ہے، اس زمانے کا سپر پاور کا سربراہ مملکت ہیراکل، بخاری میں حدیث موجود ہے، بخاری جلد اول کے صفحہ نمبر 3 پر جملہ موجود ہے، یہ بولو انی اخلص الیہ لتجسمت لقاءہ، اور اگر میں پہنچنے کا کوئی راستہ مل سکا مجھے تو پوری کوشش کروں گا اس کی خدمت میں پہنچنے کی، بولو خلص تو عندہ لغسلت عن قدمی، اور اگر اس کے پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو ان کے پاؤں کو دھو کر پی لوں گا، اسی طرح سے حضور کا خط گیا ملک حبشہ، تو حبشہ کے بادشاہ کے بعد جب خط پہنچا تو اس نے وہاں سے کہا اگر میں ان کی خدمت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو ان کے نالین شریفین میں پانی رکھ کر کے پیوں گا، اور ایک خط میں اس نے لکھا کہ میں ان کے نالین کو بوسا دوں گا، پاؤں کو تو بوسا دینا شاید بے ادبی ہوگی، شاید میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے پاؤں کو چھو سکے، ہاں ان کے نالین شریفوں میں بوسا دے دوں گا، لقبلت نعلیہ، میں بوسا دوں گا ان کے نالین کو، یہ جو بادشاہ تھا حبشہ کا اس نے اسلام قبول کیا، نجاشی اسے کہتے تھے، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس نے فکر کی جناب ملک میں مسلمان کوئی ہے، ایک ایک خاتون نکل گئی حضرت ام حبیبہ، اس کی صورتحال جب اس بادشاہ نے سنی، تب تک تو وہ عیسائی تھا، اب جب وہ مسلمان ہو گیا تو ام حبیبہ کی صورتحال سن کر بہت غمزدہ ہو گیا، اسے سوچا اتنی مصیبت اس نے جھیلی ہے، مکے سے اس کے والد کی طرف سے ظلم ہوتا تھا مکے میں، اس لیے مکہ سے یہ نکل کر آئی اپنے شوہر کے ساتھ، یہاں اس کا شوہر مر چکا ہے، اتنا زمانہ ہو گیا اس پریشانی کی زندگی گزارتے ہوئے، اس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، یہ جائے گی بھی کہاں، اس نے اس صورتحال کی بنا پر حضور کو اطلاع بھیجی، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ام حبیبہ کو اپنے نکاح کے لیے قبول کریں، کم سے کم آج تک اس لمبی مصیبت کا اس کو بہترین انعام ملنا چاہیے، اور وہ انعام یہ کہ آپ اپنے نکاح کے لیے قبول فرمائیں، حضور کو نکاح کرنے کی نہ ضرورت تھی نہ حاجت تھی نہ تمنا تھی، مگر آپ نے سوچا نجاشی نے اسلام قبول کیا ہے، وہ ایک ملک کا بادشاہ ہے، اس کی بات رکھنے کے لیے میں مان لیتا ہوں، اس قدر خوش ہو گیا وہ کہ میری بات حضور نے مان لی، اس نے کہا میں خود نکاح یہاں سے طے کرتا ہوں، مہر میں خود مقرر کرتا ہوں اور وہ مہر میں خود ادا کروں گا، چنانچہ نجاشی نے ام حبیبہ کا جو مہر طے کیا وہ اس وقت 15 سے لے کر 20 لاکھ روپے بنتا ہے، اور وہ مہر اس نے خود ادا کیا ام حبیبہ کو، اور پھر پوری ایک رجمنٹ فوج کے ساتھ لگائی، عورتوں کا ایک پورا دستہ ساتھ دیا، اور دلہن بنا کر کے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ مکرمہ یہ مدینہ شریف بھیج دیا، یہاں استقبال ہوا ام حبیبہ کا، ام حبیبہ سوچتی تھی میں نے کتنی مصیبتیں جھیلی اور اب اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا، یہاں ایک ملک کا سربراہ ایک پوری رجمنٹ میری حفاظت کے لیے ساتھ بھیجتا ہے، اور عورتوں کی پوری ٹیم وہ بھی بیگمات بادشاہ کی بیگمات وہ ساتھ آئی ہیں، ان کو پہنچایا مدینہ شریف، پہنچ گئے مدینہ، مکے والے جو ہیں وہ حضور کے دشمن تھے، وہ چل رہی تھی لڑائی ان کی، تو مکہ مکرمہ والوں کو ایک ضرورت پڑ گئی حضور کے پاس وفد بھیجنے کی، اس وفد کا سربراہ خود ابو سفیان بن گیا، ابو سفیان نے کہا ہے مسجد سہل میری بیٹی وہاں ہے، اگر وہ نہیں مانیں گے ہماری یہ چاہ گزارش تو بیٹی کے ذریعے سے میں سفارش کراؤں گا، بیٹی ان کی بیوی ہے تو بیٹی کے ذریعے سے سفارش جو ہو جائے گی وہ مان لیں گے، آج معاملہ آسان ہے اس لیے کہ میری بیٹی ان کی بیوی بن چکی ہے، اس لیے ابو سفیان نے سوچا سب سے پہلے میں اپنی بیٹی سے ملاقات کروں گا، ادھر سے سالہ سال ہو چکے تھے، غرض جگہ ابو سفیان جب مدینہ شریف پہنچے تو انہوں نے حضور سے ملاقات کرنے کی وجہ بہتر یہ سمجھا ام حبیبہ کے پاس جائیں، تو آج ام حبیبہ کے پاس جب گئے تو دور سے آتا ہوا دیکھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اٹھی، ایک بستر آتا بستر بہت معمولی قسم کا, اس کو اٹھا کر اوپر رکھا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا آ جائے گا. ابو سفیان نے کہا تم نے تو بستر اٹھا دیا, زمین پر مجھے بیٹھنا ہے, کیا بات ہو گئی ہے, یہ بستر اچھا نہیں تھا؟ کہا لگا نہیں, بستر بہت اچھا تھا, اس طرح اللہ کے نبی آ کر بیٹھتے ہیں, آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو جو ذہنی خراب کر بیٹھے, تمہارا تو ذہنی عجیب ہو گیا ہے کہ باپ کے لیے بستر. کہا نہیں, باپ اپنی جگہ ہے لیکن اس بسترے پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے, آپ تو آپ کے اندر ابھی کفر ہے, کفر کی نجاست ہے, یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی اسماء, ان کی ماں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئی. حضرت اسماء نے کہا اندر نہیں آنا. کیوں؟ کہنے لگا ابھی آپ ہمارے نبی کے مخالف ہو, میں پہلے حضور سے پوچھوں گی, میری ماں ملاقات کے لیے آئی ہے, اندر آنے دوں؟ اگر انہیں اجازت دی تو اندر آ سکتے, ورنہ نہیں. چنانچہ حضرت اسماء حضور کے پاس آئے, کہ یا رسول اللہ میری ماں آپ کے دشمنوں میں سے ہے, وہ گالیاں دیتی ہے آپ کو, آج وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے, تو میں اس کو اندر آنے دوں؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہاری تو ماں ہے, تم اندر آنے دو, ورنہ حضور کہہ سکتے تھے ہر گرد میں اس کو اندر آنے دینا, وہ مجھے گالیاں دیتی ہے, میرے بارے میں برے جملے بولتی ہے, تم کیسے اس کو اندر آنے دو گے؟ نہیں, حضور فرمایا تمہاری ماں ہے, اندر آنے دو, اس کے ساتھ اس کا احترام کرنا, صلہ رحمی کرنا. اب وہ اندر آئی, کہنے لگے اجازت دے دی, ٹائم کس کر دیتی اجازت, میں تم کو گالیاں دیتی ہوں, اس نے کیسے اجازت دے دی؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو کہاں معلوم ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کتنے اچھے ہیں؟ اس نے کہا جب اتنے اچھے اخلاق ہیں تو میں کیوں کافر رہوں گے؟ پھر آج کے بعد میں توبہ کرتی ہوں, اب ان سے درخواست کرو میں آپ کی خدمت میں جا کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. گھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات ہر ہر اعتبار سے عجیب سے عجیب تر ہیں. تو جب محبت کرنی ہوتی ہے بربنا کمال, تو اس اعتبار سے بھی حضور سب سے اونچے. محبت کرنی ہوتی ہے بربنا جمال, اس اعتبار سے بھی حضور سب سے اونچے. محبت کرنی ہوتی ہے بربنا احسان, تو حضور سے زیادہ احسان انسانوں پر کسی کے بھی نہیں, کسی کے بھی احسانات نہیں ہیں. اور وہ تب پتہ چلتا ہے جب قانون سازی کی دنیا میں جا کر کے دیکھتے ہیں, ایک انسانوں کا قانون یہ ہے, حضور کا ایک قانون یہ ہے, اس قانون کے نتیجے میں کس طبقے پر کیا احسان ہوا, عورتوں پر حضور کے احسانات کیا ہیں, مزدوروں پر حضور کے احسانات کیا ہیں, پسماندہ طبقات پر حضور کے احسانات کیا ہیں, انسانوں کی جو تفریق ہوا کرتی ہے, اس تفریق کی بنا پر جو نچلے درجے میں انسان پہنچ جاتے ہیں ان پر حضور کے احسانات کیا ہیں, جانوروں پر حضور کے احسانات کیا ہیں, اس پر سمجھ میں آتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور احسانات کتنے ہیں. اس لیے محبت کبھی ہوتی ہے بربنا جمال, کبھی ہوتی ہے بربنا کمال, کبھی ہوتی ہے بربنا احسان, اور یہ محبت محبت اختیاری ہے. اسی محبت اختیاری کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم تب تک کامل مومن نہیں بن سکو گے جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہارے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو. تمہارے ماں باپ کا تذکرہ اولاد کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہی سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. تو جب ماں باپ سے زیادہ محبت حضور کی ہونی چاہیے اپنے جسم سے زیادہ, میری چاہت کچھ اور ہے, حضور کی چاہت کچھ اور ہے, مجھے اپنی چاہتیں چھوڑ دینی ہے حضور کی چاہت کے مقابلے میں, میرا دل کچھ اور چاہتا ہے, کچھ اور تمنا ہے, حضور کچھ اور تمنا رکھتے ہیں, مجھے وہی کرنا چاہیے. اس لیے قیامت کے دن ایسے ایمان والے جس نے اللہ کے نبی کے حکم کی بنا پر اپنی چاہتیں چھوڑ دی ہیں, اللہ کے نبی اس کو گلے لگائے. مدینہ شریف مسجد نبوی میں جو عجیب عجیب چیزیں ہیں, ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیتے تھے مسجد میں تو ممبر نہیں تھا, ممبر نہیں تھا, ایک کھجور کا ڈنڈا کھڑا کیا گیا تھا, ڈنڈا نہیں, وہ مونڈ 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 وہ مونڈ, اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے, بالکل ایسے جیسے, بالکل ایسے جیسے آپ باہر کھلے میدان میں کھڑے ہوں, باتیں کرتے کرتے پول کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیں اور باتیں کر رہے ہیں, درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیں اور باتیں کر رہے ہیں, بالکل اسی طرح سے وہ کھجور کا تنا زمین پر گاڑا گیا تھا, اس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے. پھر جب ممبر بنایا گیا اور مسجد نبی میں ممبر لایا گیا, اور پہلے جمعے میں حضور جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں, اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آئی. یہ بخاری شریف میں موجود ہے, اور پانچ اچھے جگہ پر یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے, ایک جگہ پر یہ الفاظ بھی ہیں, ایک جگہ پر, باقی جگہوں پر نہیں ہے, ایک جگہ پر انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ کی, بائیں طرف تھا وہ صحابہ, اس کا رونا سنا, حضور ممبر سے اتر گئے اور وہاں الفاظ یہ ہیں فضمہ الی صدری, حضور نے اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگایا, اور جب لگایا تو اس کھجور کے تنے سے رونا رک گیا, لیکن رکا اس طرح سے جس طرح بچہ آہستہ آہستہ رونا بند کرتا ہے, پھر اس کو وہ ہچکیاں آتی ہیں, یہی ہچکیاں اس کھجور کے تنے سے آئی, اور بعد میں وہ کھجور کا تنا وہیں زمین میں دفن کیا گیا. کوئی اور کھجور ہوتا تو جلا دیا گیا ہوتا, نالیوں میں پھینک دیا گیا ہوتا, لیکن کھجور میں جو بے جان تھا, مطلب اس نے فراق رسول محسوس کیا کہ اب تو کس مجھ پر وہ بیٹھا کرتے تھے, میں تو اسے محروم ہو گیا. ایک شاعر نے کہا ہے کاش میں وہ پتھر ہوتا جس پتھر پر حضور پاؤں رکھ کر گزر جاتے, کاش میں وہ بکری ہوتی جس کو حضور کا ڈنڈا لگ جاتا, کاش میں وہ مٹی ہوتی جس پر حضور کے پاؤں گر جاتے, کاش میں وہ آنسو ہوتا جو حضور کے آنسوں سے گر جاتا, کاش میں حضور کے زمانے کا درخت ہوتا میں حضور کو دیکھ لیتا, کاش میں اس غار حرا پہ وہ چٹان ہوتا جس چٹان پر آ کر حضور بیٹھے ہیں, ان سے میری اس وقت کی زندگی سے زیادہ بہتر وہ ہے. عشق و محبت کی یہ واردات اور یہ کیفیات اور یہ خیالات اور یہ احساسات صرف حضور کے لیے پیش کیے گئے ہیں, اس کائنات میں اور کسی کے لیے نہیں. اس لیے اپنے اندر محبت رسول پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت بڑا سرمایہ. اللہ تعالیٰ محمد سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد كما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآخر وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك حبك وحب نبيك, اللهم انا نسألك حبك وحب نبيك, اللهم انا نسألك حبك وحب نبيك يا ارحم الراحمين. قدر لنا حب النبي حتى يكون لنا نافعا في الدنيا والآخرة يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. اللهم منزول بك كل حاجاتنا ومنزول بك كل مشكلاتنا, اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا, اللهم ارحمنا وارحم اولادنا, اللهم حل مشكلاتنا ومشكلات المسلمين في جميع العالم يا ارحم الراحمين, واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين في جميع العالم يا ارحم الراحمين. اللهم انا نفوض امورنا اليك, اللهم انا نفوض امورنا اليك وافوض امري الى الله, ان الله بصير بالعباد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. السلام عليكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة بين العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض به فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنياه لآخرته فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة والذي نفسي بيدي ما بعد الموت من مستعطب ولا دع بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وهدانا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد نجوم السماوات وبعدد أوراق الأشجار وبعدد قطرات البحار وبعدد رمل القبار وبعدد قطرات الأمطار وبعدد ما خلق في الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه كما أمرتنا أن نصلي عليه كما هو حقه علينا أن يصلى عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بقدر علمك وعطائك ومشيتك وبقدر جماله وجماله وكماله وإحسانه علينا وعلى الناس أجمعين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الخلفاء الراشدين وعلى كل من الصحابة أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وهدانا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم انصر الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم انصر الإسلام والمسلمين في جميع العالم يا أرحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل أهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون